ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يقول الله ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. بیان یہ چل رہا تھا کہ جس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی مقصود ہو, گویا اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا گیا ہے, اور عمل کرنے والا اپنے اس عمل کے بدلے کی اللہ ہی سے امید رکھتا ہے کہ اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالی ہی مجھے عطا فرمائیں گے, جس کو احتساب کہتے ہیں. کسی اور سے کوئی تمنا تما کچھ نہیں. تو ایسا عمل اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے, اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے لیے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. اسی ضمن میں آج کی یہ روایت پیش کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کر رہے ہیں. ایسی حدیث کو حضرات محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا, گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بات نقل کریں, اللہ کا قول نقل کریں, تو یہ حدیث قدسی کہلاتی. یہ بھی حدیث قدسی ہے. یقول اللہ, باری تعالی فرماتے ہیں, مال عبد المومن عندی جزام اذا قبضت صفیہ من الدنیا, کہ میں اگر میں اپنے مومن بندے کی دنیا کی کوئی محبوب چیز لے لوں اور ثم احتسبہ اور پھر وہ اس پر صبر کر کے اللہ تعالی سے اپنے اس صبر کا اجر اور ثواب چاہے, یعنی امید اللہ سے رکھے, تو اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کوئی نہیں دیا کرتا. صفی صفا یسفو سے ہے, یعنی ہر چیز کا جو منتخب حصہ ہوتا ہے, مخلص دوستوں کو بھی صفی کہتے ہیں. یہاں حدیث پاک میں مراد یہ ہے کہ بندے کی کوئی بھی محبوب چیز, چاہے وہ اس کے جسم سے تعلق رکھتی ہو, آنکھیں تھی اللہ نے بینائی لے لی, اور اس بینائی کے چھن جانے پر شکوا اور شکایت نہیں کرتا, بلکہ اللہ تعالی کے اس فیصلے پر اور اس بینائی کے چھن جانے پر صبر کرتا ہے, اور صبر کرتے ہوئے یہ امید رکھتا ہے کہ میرے اس صبر کا اجر اور بدلہ مجھے اللہ تعالی ہی عطا فرمائے. یا مثلاً کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, بھائی کا انتقال ہو گیا, یا دنیاوی اور کوئی نقصان, مکان تھا گر گیا, فیکٹری تھی وہ جل گئی, کوئی بڑا جو ایک محبوب چیز تھی دنیاوی اعتبار سے, اس محبوب چیز کے ہاتھ سے نکل جانے اور چھن جانے پر وہ کوئی شکوا اور شکایت نہیں کرتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر اور اس مصیبت کے آنے پر صبر سے کام لیتے ہوئے امید رکھتا ہے کہ اس کا بدلہ اور ثواب مجھے اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا. باری تعالیٰ فرماتے ہی کہ ایسے بندے کا بدلہ میرے یہاں جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. بہت بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. عام طور پر انسانوں کا حال یہ ہے, اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ان کی جب کوئی محبوب چیز ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اب وہ تو آنے والی نہیں, آپ روئے ہیں دھوئے ہیں شکوا شکایت کریں, وہ دوبارہ ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. تو ایک تو وہ نقصان تو ہوا ہی ہے, مزید اب اس کو یہاں اگر وہ اس پر صبر کرتا اور شکوا شکایت کرنے کے بجائے اللہ تعالی سے اس کے اجر اور ثواب کی امید رکھتا تو اللہ تعالی اس چیز کے اوپر اس کو جنت عطا فرما دے. وہ بہت سنہری موقع ہے, بہت سستا سودا ہے. دنیا کی چاہے وہ کتنی محبوب چیز ہو, لیکن اس کی جنت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. اس کے چھن جانے پر اگر وہ صبر اور تحمل سے کام لیتا ہے اور اللہ تعالی ہی سے اس کا اجر اور ثواب مانگتا ہے, اللہ دل میں یہی نیت ہے اس کا بدلہ مجھے اللہ ہی عطا فرمائیں گے, تو پھر نبی باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. دیکھو یہاں یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے, یہ چیز کا چھن جانا, یہ مصیبت تو آ چکی. اب اس مصیبت پر اس آدمی کا صبر کرنا, اور صبر کرتے ہوئے یہ دل میں ارادہ رکھنا کہ اس کا اجر و ثواب مجھے اللہ ہی عطا فرمائے گا, اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل, اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا جنت کی شکل میں بدلہ عطا فرمائیں گے. عام طور پر دنیا میں آپ دیکھیں گے لوگوں کا جو مزاج ہے, لوگوں کی جو حالت ہے, خاص طور پر عورتیں یا وہ لوگ جو ایسے اجر و ثواب کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں, کوئی مصیبت آتی ہے تو آہو واویلا کرتے ہیں, شکوا شکایت کرتے ہیں, میں ہی ملا تھا, میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا, اس طرح کی باتیں کر کے وہ چیز تو ہاتھ سے گئی ہے اور وہ اب دوبارہ آنے والی نہیں ہے. بہت اچھا موقع تھا اس موقع پر اللہ کے لیے صبر کر کے اللہ ہی سے اس کے اجر اور ثواب کی امید رکھتا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دے. بس یہاں تو اسی لیے لائے, یہ جو صبر اس نے کیا, اس مصیبت کو سہا اور اس پر ثواب کی امید اللہ ہی سے رکھی, تو اس صورت کے اندر اللہ کی طرف سے اس کو جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں دیا جاتا. ہاں ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے, کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, یا کوئی مالی نقصان ہوا, یا کوئی اور اپنے اعضاء میں سے آنکھیں بینائی چھن گئی, یا کوئی ہاتھ واتھ کٹ گیا کسی حادثے میں ایکسیڈنٹ کے اندر, तो जो भी हो अगर वो ये समझ कर सब्र करे इसका अजर सवाब अल्लाह ताला मुझे अता फरमाएंगे तो ये तो बड़ा अच्छा मौका था कि इसके जरिए से वो जन्नत हासिल करता। अल्लाह का वादा है अपनी जगह पर हकीकत। बाब मा युहज़्ज़रु मिन ज़हरति दुनिया व तनाफ़ुस फ़ीहा, दुनिया की रौनक व बहार और उसमें एक दूसरे से बढ़कर हिस्सा लेने से डराना। यानी देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को ऐसा बनाया है कि वो देखने में भी बड़ी भली मालूम होती है। यानी दुनिया की ये जो नेमतें हैं उसके जो जाहिरी नक्शे हैं उसका सीन, बंगला देखने में बड़ा अच्छा मालूम होता है, कार देखने में बड़ी अच्छी मालूम होती है, ऐसे ही दुनिया की सारी चीजें जो ये चीजें हैं तो देखने में भी अच्छी और बरतने में भी अच्छी। यानी आदमी जब इस्तेमाल करेगा, बंगले में रहेगा तो आराम से, कार में बैठेगा तो आराम से सफर करेगा, खाने पीने की चीजें हैं तो लुत्फ उठाएगा, तो गोया आंखों को भी लज्जत मिलती है और उसका मजा आदमी गोया हासिल करता है। इसी को आम तौर पर ताबीर करते हैं लफ्ज जहरा से, जेब व जीनत, दुनिया की चमक दमक। और दुनिया को गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खजरतुन हुलवतुन, ये बड़ी सरसब्ज व शादाब, जैसे कि बाग होता है ना तो बाग कैसा हरियाला, ग्रीन, आपकी ग्रीन सिटी। तो ग्रीन का लफ्ज बोला जाता है किसी चीज के हुस्न को जाहिर करने के लिए, देखने में सरसब्ज व शादाब और हुलवतुन मीठी भी, स्वीट, इस्तेमाल करने में लुत्फ मजा हासिल करते हैं से, दोनों बातें। तो गोया यही वो चीज है जो आदमी के दिल को लुभाती है। तो दुनिया को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि दुनिया का जाहिरी जो मंजर है वो भी बड़ा दिलकश, और उससे जब आदमी फायदा उठाता है दुनिया की इस नियामत से, दौलत से, सर्वत से, तो उसमें भी आदमी को बड़ा मजा आता है, उसको मीठे से ताबीर किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो ये, लेकिन ये अल्लाह ताला ने आजमाइश के रखा है, इसके जरिए से अल्लाह अपने बंदों को आजमाते हैं कि कौन है जो इसके मुकाबले में मेरे अहकाम पर अमल करता है। उससे फायदा उठाने से मना नहीं किया गया, लेकिन शरीयत ने उसके लिए जो हुदूद मुकर्रर किए, जो उसके लिए बॉर्डर लाइन लगाई, उसके जो उसूल बनाए, उसके मुताबिक कोई आदमी अगर रहता है तो ठीक। बहरहाल यहाँ ये बाब कायम करके बतलाना चाहते हैं कि शरीयत ने दुनिया की चमक दमक, उसकी रौनक और बहार से डराया है कि उसको देख करके जो है हंस मत जाइए, वो तो अपनी चमक दमक दिखलाकर आपको अपने अंदर फंसाना, आजा फंस जा, वो यही कहती है अपनी जबान हाल से, समझाया क्या नहीं, आजा फंस जा। और इंसान भी अगर होशियारी से काम न ले तो उसमें फंस जाता है। तो इससे भी डराया और उसको हासिल करने के लिए वह तनाफ उसे फीहा, इंसान का मिजाज है ऐसी उम्दा चीज जब सामने आती है तो हर आदमी ये कोशिश करता है कि मैं ले लूं, किसी दूसरे को उसके ऊपर कब्जा करने का मौका न मिले, किसी उम्दा पसंदीदा मरबूत चीज को हासिल करने के लिए ऐसी तदबीर इख्तियार करना जिसके नतीजे में वो चीज उसी को मिले, दूसरों के हाथ में ना आवे, उसी को तनाफुस कहते हैं। वह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, मुकाबला आराई करना, उसके अंदर आगे बढ़ना, ऐसी कोशिश करना कि मैं कब्जा कर लूं, किसी दूसरे के हाथ में ना आवे। इन दोनों चीजों से मना किया गया, डराया गया, जरा बच के रही। चुनांचे इसी सिलसिले में रिवायतें पेश करते हैं, हद्दसना इस्माइल इब्न अब्दुल्लाह قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه قال ابن شهاب حدثني عروه بن الزبير ان المسور بن مخرمه اخبره ان عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لوي و وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعنه اخبرهم. یہ مسور ابن مخرمہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی بھی ہیں اور غزوہ بدر میں شریک بھی ہوئے ہیں, جو صحابہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حضرات صحابہ کو غزوہ بدر کی شرکت کی سعادت اور خوشبختی عطا فرمائی ان کا مقام دیگر صحابہ کے مقابلے میں اونچا ہے. اس لیے عام طور پر حدیث میں اس طرح کے کسی صحابی کا جب نام آتا ہے تو ساتھ میں یوں ضرور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بدر میں شریک ہوئے, تاکہ ان کی شخصیت کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یہ حضرت عمر ابن عوف اور وہ قبیلہ بنو عامر ابن لوئی کے حلیف بھی تھے, ان کے ساتھ ان کا گویا معاہدہ تھا. وکان شہید بدرن با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک رہے. انہوں نے یہ روایت بیان کی. کیا بیان کی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با صحابہ عبید بن الجراح الى البحرین یاتی بجزیتها. بحرین یہ جزیرۃ العرب کا ایک حصہ ہے, تو علاقہ آج کل جو بحرین کا اطلاق ہوتا ہے اس سے اندر کی طرف, وہ تو ایک تھوڑا سا جزیرہ نما ہے لیکن اس کے اندر کی طرف کا جو حصہ ہے وہ اس زمانے میں بحرین کہلایا جاتا تھا. تو بحرین والوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاہدہ اور صلح ہوئی تھی, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیہ دینا قبول فرمایا تھا. تو جزیہ اور خراج وہ رقم ان کے اوپر طے کی گئی تھی, تمہیں ہر سال اتنی رقم ادا کرنی ہے. تو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا, اگریمنٹ ہوا تھا, اس معاہدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے وہ جزیہ اور خراج کی رقم سالانہ وصول کرتے تھے, سالیانہ جس کو کہتے ہیں. تو وہ آپ نے اس رقم کو وصول کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, جن 10 حضرات صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی بشارت سنائی تھی, جن کو عشر مبشرہ کہتے ہیں, ان میں سے یہ اور بڑا اونچا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانت داری کو سرٹیفکیٹ دیا, امین و حاضر امہ, اس امت کے اندر گویا وصف امانت کے سب سے اعلی طور پر گویا حامل یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں. تو ان کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے یہ جزیہ اور خراج کی رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصالح اہل البحرین. صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں کے ساتھ صلح کی تھی, اور اس صلح کے مطابق ان کے اوپر ہر سال اتنی رقم کی ادائیگی لازم تھی. تو اس رقم کو وصول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا. وعمر علیہم العلاء ابن الحضرمی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں کے اوپر حاکم مقرر کیا تھا حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہاں کے حاکم حضرت علاء بنائے گئے. بہرحال ان بحرین والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا, اور اس ایگریمنٹ کے مطابق ہر سال ان کو ایک مخصوص رقم ادا کرنی ہوتی تھی, وہ رقم وصول کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. فقدم ابو عبیدہ بمال من البحرین. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو کام سونپا گیا تھا وہاں سے رقم وصول کر کے لانے کا, اس کے مطابق وہاں سے وہ رقم وصول کر کے لائے مدینہ منورہ. فسمعت الانصار بقدومہ, اب یہ جو رقم لائے تھے نا وہ بعض روایتوں میں 100,000, بعض میں ہے کہ 180,000 درہم, اور بعض میں تو جو ہے 88,000,000 کی رقم ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑی جو آمدنی تھی, انکم تھی, وہ یہی کی تھی. اتنی بڑی رقم وہ لے کر کے آئے, رات کے وقت وہ پہنچے مدینہ منورہ میں عشاء کے بعد, اور لا کے وہ ساری رقم جو تھی لاکھوں کی مقدار میں مسجد کے اندر ایک جو ہے بوریے کے اوپر ڈال دی پوری رقم. اب رات کو آئے تھے لیکن اتنا بڑا مال لے کر آئے, راتوں رات ہی پورے مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ ابو عبیدہ بہت بڑی رقم مال کی مقدار لے کر کے آئے ہیں. اور سب جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیا کریں گے, تقسیم کر ڈالیں گے. تو راوی کہتے ہیں کہ فسمعت الانصار بقدومہ, حضرات انصار نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سنی. راتوں رات پورے مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ ابو عبیدہ بہت بڑی رقم لے کر کے آئے. فوافت صلاۃ الصبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات اس سے پہلے سمجھ لو, انصار کے محلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں وہ مدینہ منورہ سے ایک کنارے کے اوپر بنی ہوئی تھی دور, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ وہاں قریب میں آباد تھے وہ تو اپنی سب نمازیں وہیں پڑھتے تھے, باقی انصار کے محلے تھے, فلانے خاندان کا قبیلے کا یہ محلہ, فلانے قبیلے کا یہ محلہ, ہر محلہ دوسرے محلے سے دوری کے اوپر آباد, ایک آدھ کلو میٹر آدھے کلو میٹر کا فاصلہ, ایک محلہ یہاں ایک محلہ وہاں ایک محلہ وہاں. اور عام طور پر حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو حاضری دیتے تھے فجر کی نماز تمام اپنے اپنے محلوں میں پڑھتے تھے سب, اور پھر اپنی ضرورت وغیرہ سے فارغ ہو کر سورج طلوع ہونے کے بعد 8-9 بجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. اور وہیں جو روزانہ کی حاضری دینے والے وہ ظہر اور عصر وہاں پڑھتے تھے, اور اکثر حضرات انصار عصر کے بعد پھر اپنے گھروں پر واپس لوٹ جاتے تھے, پھر مغرب اور عشاء اپنے محلے میں, پھر دوسرے دن اسی طرح, یہ ایک روٹین تھا روزانہ. تو گویا دستور کے مطابق ان کو فجر کی نماز تو پڑھنی چاہیے تھی اپنی مسجد محلے کی مسجد, لیکن یہ مال کی آمد کی جو خبر سنی تو اس دن سب فجر کی نماز میں وہاں مسجد نبوی. اب فسمعت الانصار بقدومہ, حضرات انصار نے حضرت ابو عبیدہ کی آمد کی خبر سنی, فوافت صلاۃ الصبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چنانچہ فجر کی نماز میں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی عادت کے خلاف. فلما انصرف تعرضوا له, پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو سب آپ کے سامنے آئے, اپنا کہ میں ہوں, اپنا وجود بتلانے کے لیے کہ سب حضور کے سامنے آئے. فتبسم حين رآ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے, ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہنسے, اور آپ نے فرمایا فقال اظنکم سمعتم بقدوم ابی عبیدہ وانہ جاء بشیء, آپ نے ان سے کیا کہا, میرا گمان یہ ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ آ گئے اور وہ بھی کچھ مال لے کر کے आए। हुजूर ने उनको देखकर उनसे ये कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुमको हजरत अबू बैदा के आने की इत्तला मिल गई, और ये भी कि वो माल लेकर के आए। आलो अजल या रसूल, जवाब में उनका जी हाँ अल्लाह, देखो बात छुपाई नहीं, हम जैसे झूठे लोग तो क्या, नहीं नहीं मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो ऐसे ही यहाँ आया था, यहाँ आके खबर था। हम लोग ऐसे वहां झूठ फूट, वहां तो जो है सच, वहां उन हजरात ने साफ किया कि जी हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने हमको रात को इत्तला मिल गई थी कि अबू बैदा माल लेकर के आए हैं, और इसीलिए हम फजर की नमाज में अपने मामूल के खिलाफ, हम तो अपनी फजर की नमाज अपने मोहल्लों में पढ़ते हैं, लेकिन आज यहाँ इसीलिए आए हैं। तो अजल या रसूल, जी हाँ अल्लाह के रसूल। काल फाब शुरू अम्मेलू माया शुरू, जब उन्होंने कहा जी हाँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, बशारत सुन लो, और तुम को जो चीज खुश करने वाली है उसकी अपनी आप अपनी जात को उम्मीद दिलाओ। मेरा मतलब यह है कि तुम जो उम्मीद लेकर के आए हो यहाँ, जो तवक्को लेकर के आए हो वो जरूर पूरी होगी, उसकी खुशखबरी सुन लो। हुजूर ने गोया उनको इत्मीनान दिलाया। लेकिन अब जो बात आ रही है इसी को बयान करने के लिए ये रिवायत यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की। वो तो वो माल तो जैसा कि रिवायतों में है, फजर के बाद आप अपने कमरे में तशरीफ नहीं ले गए, तकसीम किया, बांटना शुरू किया ना, तो जब तक पूरी रकम तकसीम नहीं हो गई आप नहीं उठे हैं। सब पूरी रकम तकसीम करके आप, और उसी में ये भी आता है कि सब रकम तकसीम हो गई, उसके बाद एक आदमी आया और उसने कहा मेरी जरूरत है, दूसरे ने कहा मेरे पास तब कुछ नहीं रहा, सब बांट दिया, ऐसा करो कहीं से कर्ज लेकर अपना काम चलाओ, फिर जब मेरे पास कुछ आएगा तो अदा कर दूंगा। देखो दूसरा अपने लिए कुछ नहीं रखा। तो ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, जितना आया था वो तो आपने बांट दिया, अपने लिए तो कुछ रखा नहीं, जमा रखा नहीं, अब जब आपके पास बाकी नहीं रहा तो आप ये अपने सर ये बोझ काय को लेते हैं कि तू कर्ज ले ले और जब हमारे पास आएगा तो मैं अदा कर दूंगा। कह देते कि नहीं, खत्म हो गया, बहुत बहुत तो यूं कि आप दोबारा आएगा तो देंगे, लेकिन ये कि तुम कर्ज ले लो बाद में। तो दूसरा आश्रम को हजरत उमर किया ये बात नागवार बात। एक अंसारी सहाबी ने उसी मौके पर कहा है अल्लाह के रसूल कि आप अनफित वला तख्श मिन ज़िल अर्श इख़लाला, खर्च करो और अर्श वाले की तरफ से कमी का डर मत रखो। बस ये सुना हुजूर का चेहरा खिल गया और कहा मुझे अल्लाह ने यही फरमाया है। खैर तो मैं तो ये बतलाना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी रकम आई उसमें से एक दिरहम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए नहीं लिया, सब तकसीम कर दिया। तो बहरहाल साहबा ने जब यूं कहा कि हम तो ये सुनकर आए हैं, तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारी तमन्ना क्या होगी, पूरी होगी, तुम जो उम्मीद लेकर के आए हो खुशखबरी सुन लो, वो चीज मिलेगी, लेकिन एक बात सुन लो, फवल्लाहि मन फक्र अक्षा अलैकुम, अल्लाह की कसम मुझे तुम्हारे मुतालिक फक्र फाके का डर नहीं है, गुर्बत का डर नहीं है, तुम जिस गुर्बत में मुब्तला हो उसकी वजह से तुमको कोई आजमाइश पेश आएगी और तुम दीनी एतबार से तुम किसी जो है इसका मुसीबत का शिकार होंगे, ऐसा मुझे आमतौर पर फक्र की वजह से इसकी नौबत आती, बल्कि फक्र में तो आदमी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, दीनी आजमाइश में अमूमन पड़ता नहीं। वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुफ्सा अलैकुम दुनिया, लेकिन मुझे तुम्हारे मुतालिक ये डर है कि तुम्हारे ऊपर दुनिया फैला दी जाए, यानी दुनिया की दौलत तुमको अल्लाह खूब देगा, कमा बुसितत अला मन कान कबलकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फैलाई गई थी, अगली उम्मतों को भी इसी तरह आजमाया गया माल देकर, फतना फसूहा कमा तना फसूहा, और फतना फसूहा कमा तना, तो मुझे ये डर है کہ تم بھی پھر اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں ایسی ریس کرو گے جیسے انہوں نے کی. میں زیادہ کما لوں, میں زیادہ پیسے اکٹھے کر لوں, ہر ایک آدمی یہی کوشش کرے گا اور نتیجہ کیا ہوگا, وَتُلْهِكُمْ كَمَا أَلْهَاكُمْ, اور یہ دنیا تم کو جو ہے اسی طرح غفلت میں ڈال دے گی آخرت کی طرف سے جیسا کہ ان کو غفلت کے اندر ڈال دیا تھا. گویا دنیا کی مال و دولت کا اس طرح آنا یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے, ڈر ہے کہیں اس کے نتیجے میں آدمی اللہ اور آخرت کی طرف سے غافل, اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. عزیز بات صحابہ سے منقول ہے کہ ہم سختی سے آزمائے گئے, یعنی فقر و فاقہ سے, مصیبتوں سے کامیاب, اور ہم خوشحالی سے آزمائے گئے تو اس میں یہ ہو گئے. مال آتا ہے تو مال کے نتیجے میں آدمی عام طور پر راہ راست سے ہٹ جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے, اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے, اب دیکھیے مال کی کثرت آج کل جتنی ہے, پہلے آپ خود بھی جانتے ہیں آج سے 10-15-20 سال پہلے وہ کثرت نہیں تھی, اور اس کثرت کے نتیجے میں کیا ہو گیا, آج ہر ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے, ہر ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے, ہر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے. یہ مصیبت اسی کی ہے. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے امت کو گویا آگاہ کر رہے ہیں, متنبہ کر رہے ہیں, بتلا رہے ہیں کہ اس دنیا کے جو ہے زیب و زینت, اس کی چمک دمک, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ آری سے اپنے آپ کو بچاؤ, اسی میں تمہارے دین کی حفاظت ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا
فرمائے. یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف کر, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ خاص طور پر اے اللہ دنیا طلبی سے, مال طلبی سے, جاہ طلبی سے, اے اللہ حب دنیا سے, حب مال سے ہمارے قلوب کو پاک اور صاف فرما دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر تو اپنی اطاعت و فرما برداری ہم سے کروا لے. اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، کل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر، جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر، جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔